شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم یہاں ایک ایسی تقریب کے سلسلے میں جمع ہیں جو ختم قرآن کے سلسلے کی ہے. قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو لوگ کرتے ہیں ان کو سب سے بہتر لوگ قرار دیا گیا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں تو قرآن مجید پڑھیں اور پڑھائیں. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے امت کے جو اشراف لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے حامل ہیں. تو قرآن مجید کا پڑھنا بھی پڑھانا بھی یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کام ہے. یہ امت سب سے بہترین امت جو نبی عطا فرمائے گئے وہ بھی سب سے بہترین، جو کتاب دی گئی وہ بھی سب سے بہترین. تم یوں سمجھ لیجیے کہ خیروں کا مجموعہ ہے. نبی بھی خیر، امت بھی خیر امہ، اور قرآن مجید اللہ کی جو کتاب ہے وہ بھی خیر الکتاب ہے. اس موقع پر جو ہمارے غوری صاحب کی بچی کا قرآن مجید ختم ہوا ہے، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن مجید ختم کرنے کی چیز ہے نہیں، بلکہ اپنی زندگیوں کو قرآن مجید میں ختم کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ پھر شروع کر دو. آپ نے دیکھا ہوگا تراویح میں جب قرآن مجید ختم کرتا ہے حافظ تو ناس کے بعد پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ اور پھر الف لام میم سے مفلحون تک جہاں تک اس کا جی چاہے پڑھے. اصل میں بتلانا یہی مقصد ہے کہ قرآن مجید ویسے تو ختم ہو گیا رسمی طور پر، لیکن اس کو پھر شروع کر دو اور پھر ختم کرو، پھر شروع کرو، پھر ختم کرو، یہاں تک کہ تمہاری زندگیاں اس میں ختم ہو جائیں. یہ اصل پیغام ہے. تو قرآن مجید کے قدر و عظمت کو پہچاننا، اس کی عظمت کو پہچاننا، اللہ تعالی نے ہمیں جو بہترین کتاب عطا فرمائی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے ہوتے ہوئے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر اس کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو. آج امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے تقاضوں پر ہم عمل پیرا نہیں، بلکہ اگر میں سچی بات کہوں کہ قرآن مجید کو تو ہم نے سب سے اونچا مقام اس اعتبار سے تو دیتے ہیں کہ اسے چومتے ہیں، بہتر سے بہتر غلاف میں لپیٹ کر ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں آدمی نہ پہنچے. حالانکہ یہ پڑھنے کی چیز ہے، صبح شام پڑھیں، اور صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں سمجھ کر پڑھیں اور اس پر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو قرآن مجید کی عظمت کو پہچاننے کے لیے اس کی عظمت صحابہ کرام کی نظر میں کیا تھی، اگر ہم اس دور پر ایک نظر دوڑائیں تو پتہ چلے گا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، ایک صحابی تھے مدینہ سے دور تھے، لیکن انہوں نے قرآن مجید سیکھنے کا بہت شوق تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ تو جا نہیں سکتا تھا چونکہ دور تھا، تو ایسے مقام پر ہمارا گھر تھا جہاں مدینہ کے قافلے آتا شہر سے، تو میں وہاں پہنچ جاتا تھا، اور جب کوئی قافلہ وہاں سے آتا، مکے سے آتا یا مدینے سے آتا کہیں اور جانے کے لیے، تو ان سے پھر میں قرآن مجید سیکھتا، ان سے پوچھتا تھا کہ کسی کو کوئی آیت یاد ہے تو مجھے سکھا. تو اس طرح ایک ایک آیت یاد کر کے انہوں نے قرآن کا ایک بڑا حصہ قرآن مجید کا محفوظ کر لیا تھی. اب دیکھیے جب قرآن مجید اتنی مشکل سے حاصل کیا جائے گا تو اس کی قدر و عظمت کیسی ہوگی. آج اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ پورا قرآن مجید خوش نما جلد میں، مجلد شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، پڑھانے والے بھی موجود ہیں، لیکن قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انسانی زندگی، یہ انسان کا کیٹلاگ. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی مشینری خریدنے کے لیے انسان جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو دیکھو، اس کے مطابق اس کو استعمال کرو. اگر اس کتاب کے مطابق اس مشینری کا آپ استعمال کریں گے تو وہ پائیدار ثابت ہوگی، دیر تک قابل عمل رہے گی، لیکن اگر آپ نے اس کے مطابق اس کا استعمال نہیں کیا اس کی پھر کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو دنیا میں بھیجا تو دو سلسلے اللہ نے جاری کیے، ایک رجال اللہ کا سلسلہ، ایک کتاب اللہ کا سلسلہ، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور محض انبیاء ہی کو نہیں بھیجا، کتاب اللہ بھی ساتھ بھیجا، مختلف انبیاء پر کتابیں نازل فرمائیں ہر دور کے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ صرف کتاب اللہ بھی کافی نہیں، صرف رجال اللہ بھی کافی نہیں، بلکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. کتاب اللہ کو رجال اللہ بھی سمجھنا پڑے گا، جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے ان سے ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہماری سمجھ میں بات آئے گی. اپنے طور پر اس زمانے میں بھی جن لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو غلطی ہو گئی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کی ایک آیت کا انہوں نے یہ مفہوم سمجھا کہ اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے. حکم یہ تھا کہ تم رمضان المبارک میں کھا سکتے ہو، کھاتے رہو جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے، یہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے ممیز نہ ہو جائے، ممتاز نہ ہو جائے، یعنی جب دونوں میں فرق نظر آ جائے اس وقت چھوڑ دو. تو انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ دو دھاگے لے لیے، کچی گینچے رکھ لیے، دیکھتے رہتے تھے، اور جب دونوں میں فرق نظر آتا تھا کہ بھائی ہاں سیاہ اور سفید میں فرق کر سکتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ایسی لائٹیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو اس وقت کھانا بند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا تکیہ تو بہت وسیع ہے جس میں رات اور دن سما گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے لیا ہے، بلکہ اس سے مراد صبح کی سفیدی اور رات کی سیاہی مراد ہے، کہ جب رات کی سیاہی ختم ہو جائے اور صبح صادق شروع ہو جائے اس وقت تک کھا دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے لیا. وہ صاحب زبان تھے، اس کے باوجود جب تک شارع علیہ السلام نے مطلب نہیں سمجھایا نہیں سمجھ سکتا. تو آج ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب ہم جو ہے وہ ہر بات سمجھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب قرآن مجید میں ایک آیت ہے ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو بعض لوگ اس آیت کو بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن مجید تو بہت آسان ہے، جس کا جی چاہے وہ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ لے سمجھ لے، سیکھنے کی ضرورت نہیں کسی سے. حالانکہ کوئی شخص باورچی نہیں بنتا جب تک کسی کی صحبت نہ اٹھائے، باورچی کی صحبت میں رہے گا تو ہی باورچی بنے گا، میں اس کتابیں دیکھ کر باورچی نہیں بن سکتا، ورنہ کتابیں تو بہت ہیں، اس میں ترکیبیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن محض کتابیں پڑھ کر کوئی شخص جو ہے وہ کک نہیں بن سکتا، باورچی نہیں بن سکتا. اسی طریقے سے دنیا کے سارے علوم کا حال، تو قرآن مجید کا بھی یہی معاملہ ہے کہ محض قرآن مجید پڑھ کر یا ترجمہ پڑھ کر جو ہے کوئی شخص قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا. بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے مطلب بیان کرنے شروع کر دیے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان سے نہیں سیکھتے جن سے سیکھنا چاہتے. اب قرآن مجید میں کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. اب اس کا لوگ زبردستی مطلب کیا لیتے ہیں کہ صاحب آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے کہ صاحب وہ نماز پڑھیں یا دین پر چلیں. دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا ہے دین پر جبر، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کافر ہے تو ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا کہ تم زبردستی اس کو مسلمان کرو، لیکن اگر کوئی مسلمان ہو گیا اس کو مسلمان رہنے پر مجبور کیا جائے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ کوئی آدمی فوج میں نہ جانا چاہے تو نہ جائے، لیکن جب چلا گیا اور بھاگے گا تو پھر کیا حال ہوگا؟ کورٹ مارشل ہوگا کہ نہیں؟ کیوں؟ باغی کہلاتا ہے، اس نے فوج کے قانون سے بغاوت کی. تو اللہ کے قانون سے کوئی بغاوت کرے جیسا جی چاہے اس کا وہ کرتا رہے اور اس کو کوئی سزا نہ ملے، کوئی قانون نہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک قانون نافذ کیا. یہی وجہ ہے کہ جو شخص اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو جائے، اگر حکومت اسلامی ہو تو اس کو مہلت دی جائے گی کچھ دن کی، تین دن کی، کہ بھائی تم اسلام دوبارہ قبول کر لو. قبول کرتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ شریعت اسلامیہ کے روح سے اگر حکومت اسلامی، عام آدمی کو یہاں حاصل نہیں، اگر حکومت اسلامی ہو تو اس کا سر قلم کر دیا جائے. تو یہ جبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ جبر اس لیے ہے کہ جب تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ سوچ سمجھ کر مسلمان ہو، لیکن جب غلامی کا توق گلے میں ڈال لیا اب اس کو اتارنے کا اختیار نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب کسی کو نہ مرد کو نہ عورت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دے یا اس کی بنیادی تقاضوں پر عمل نہ کرے. اس لیے اگر یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حکومت اسلامی ہو تو وہ کام کیا کرے گی، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ اقتدار دے دیں تو ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز کا نظام نافذ کریں، زکات کا نظام نافذ کریں. نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرائیں. بہرحال بات دور نکل جائے گی میرا مقصد، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج قرآن مجید کو ہم سمجھتے نہیں صحیح معنی. قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، اس کو ہم نے صرف اس لیے سمجھ لیا ہے کہ بھائی قرآن مجید برکت کی چیز ہے، گھر میں پڑھیں گے برکت ہوگی، دکان میں پڑھیں گے پیسے زیادہ آئیں گے، کوئی مر جائے گا بخشوانے کے کام آئے گا، اور اسی طریقے سے اگر جھگڑا ہو جائے گا قسم اٹھانے کی کام آئے گا، سر تو اٹھا دیے، حلف اٹھا دیا، قرآن اٹھا لو. آج قرآن مجید کو ہم نے اس کا جو استعمال ہے فقط ان کاموں کے لیے سمجھا ہوا ہے. بہت زیادہ ہے آج رسم یہ چل پڑی کہ بھائی دلہن رخصت ہو رہی تو قرآن کے سائے میں رخصت ہو رہی، ادھر سے ویڈیو بھی بن رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں غلط غیر اسلامی، لیکن قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں. لیا سمجھیے، سوچیے اس کا. آخر یہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوئے، اس لیے نازل نہیں ہوا کہ محض ہم جو ہے وہ قرآن کے سائے کرتے ہیں اور اس کے تقاضوں پہ عمل نہ کرتے. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہیں گے کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا مهجورا، پسے کچھ ڈال دیا تھا کہ تقاضوں پر عمل نہیں کیا. تو قرآن مجید کے تقاضوں کو سمجھنا، عمل کرنا یہ ہر چیز ہے. یہ تقریب بھی چونکہ ختم قرآن کی ہے، میں نے اسی حوالے سے قرآن مجید کی کچھ باتیں، ارادہ میرا کچھ اور بھی تھا بیان کرنے کا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے، اگر ہم صرف قرآن مجید ہی کو سمجھ لیں تو بڑی بات ہے، تو اس لیے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کے تقاضوں پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھوائیں. اب صرف پڑھنا بھی کافی نہیں کہ خالی پڑھ لیجیے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضوں کو سمجھیں کہ قرآن مجید ہم سے چاہتا کیا ہے. قرآن مجید تو اپنا تعارف خود کراتا ہے پورا. اب قرآن سے پوچھا جائے کہ نازل کس پہ ہوا، نزل علی محمد وهو الحق من ربه، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کس کے ذریعے سے نازل ہوا، نزل بی روح الامین، حضرت جبریل امین اس کو لے کر نازل ہوئے. تو اگر اس کو پڑھا جائے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ قرآن مجید اپنا تعارف تو خود کراتا ہے. کس لیے نازل ہوا قرآن مجید؟ اس لیے نازل ہوا تاکہ اندھیروں سے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے. تو قرآن مجید نے اپنا مقصد بھی بیان کیا کہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا کہ جو لوگ اندھیروں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں، وہ روشنی میں آ جائیں. اس سے پتا چلا کہ قرآن مجید تو نور کی طرح تعلیم دیتا ہے، ہدایت کی تعلیم دیتا ہے، اور اندھیروں سے روشنی کی طرف انسان کو لے کر آتا ہے. اس لیے قرآن کے تقاضوں پر عمل کرنا، اس کے طریقوں کو اختیار کرنا، حتیٰ کہ دیکھیے قرآن مجید میں حکم ہے کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. جب اللہ اور رسول کا حکم آ جائے تو کسی مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا کہ اس کے علاوہ کچھ کریں. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور رسول کو فیصلہ کر دیں کہ ایسا کرنا ہے، تو پھر کسی مومن کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس فیصلے سے، اس حکم سے سرتازی کریں. آج ہم خود اپنے گریبانوں میں خود ہی جھانکیں، دیکھیں کہ ہم اللہ اور رسول کے کتنے احکام کو توڑتے ہیں، پسے پش ڈالتے ہیں، اور پھر ہمارا دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کی رحمتیں ہم پر ٹوٹ کر بڑھ. پھر عزیز بھائی، اور قرآن مجید کو اگر سمجھ کر پڑھو گے تو انشاءاللہ یہ ہدایت کا ذریعہ. بالفرض اگر کوئی شخص سمجھ کر نہیں پڑھتا، ویسے ہی پڑھ لیتا ہے، تب بھی انشاءاللہ اس کا پڑھنا خیر سے خالی نہیں ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر حرف پر ایک نیکی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. مطلب یہ کہ تین حرف ہوئے تو وہ جس نے الف لام میم کہا تو 30 نیکیاں اس کو حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی قربان جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی ایسی عطا فرمائی ہے کہ ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خالی رٹنے سے کیا فائدہ. قرآن مجید کو خالی رٹنے سے کیا فائدہ، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو انتہا پسندی ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو خالی ایسی پڑھ لیا طوطے کی طرح، آپ نے سمجھا نہیں تو فائدہ کیا؟ فائدہ تب بھی کم از کم یہ فائدہ کیا کم ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اب جتنا قرآن مجید پڑھ لو گے اتنی نیکیاں ملتی چلی جائیں گی، لیکن چونکہ نیکیوں کا سکہ یہاں پر چلتا نہیں ہے ہماری اس دنیا میں، اس لیے اس کی قدر و قیمت نہیں. یہاں تو ریال چلتا ہے، ڈالر چلتا ہے، پاؤنڈ چلتا ہے، اس لیے اس کی تو قدر و قیمت نظر میں ہے، لیکن نیکیوں کا سکہ چونکہ یہاں کا سکہ نہیں ہے، یہ آخرت کا سکہ ہے، وہاں پر چلے گا، وہاں پتہ چلے گا. جب وہاں بند ہوگی فوری طور پر بھی پتہ چلے گا کہ وہاں کی کرنسی کیا، وہاں کی کرنسی صرف نیکی ہے. وہاں پر تبادلہ جو ہوگا گناہوں کا یا نیکیوں کا، وہ اعمال سے ہوگا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ بھائی مخلص کون؟ صحابہ نے کہا کہ مخلص ہم میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس دراہم اور دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو. فرمایا کہ نہیں، مخلص وہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا مخلص وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا اللہ کے سامنے، نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہوں گی، قرآن مجید بھی پڑھا ہوگا، حج بھی کیے ہوں گے، عمرے بھی بہت کیے ہوں گے، قرآن مجید بھی بہت ختم کیے ہوں گے، یہ ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اور اس کا جو پلڑا ہے ترازو کا نیکیوں سے بھاری ہوگا، بوجھل ہوگا، اتنی نیکیاں ہوں. لیکن اس کے بعد پتہ چلے گا اس نے فلاں شخص کی غیبت کی، فلاں شخص کو گالی بکی، فلاں شخص کا مال لوٹا تھا، فلاں شخص کی دکان لوٹی تھی، فلاں شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. تو یعنی حکم و لباس کا خیال نہیں کیا. اب وہاں پر کہا جائے گا ٹھیک ہے بھائی تم اپنا بدلہ لے لو، بتائیے وہاں درہم اور دینار دے کر پھر آدمی جان چھوڑا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے اس کی نیکی اب تمہیں دی جائیں گی، جتنا اس نے تمہارے ساتھ معاملہ غلط کیا اب نیکیاں جو ہیں اس کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، تو کوئی اس کی نماز لے کے چلا جائے گا، کوئی اس کا روزہ لے کے چلا جائے گا، کوئی اس کا حج لے کے چلا جائے گا، کوئی اس کی زکات لے کے چلا جائے گا، کوئی صدقات لے کے چلا جائے گا، بعد میں پتہ چلا کہ پلڑا خالی ہو۔ تو یہ ہے مفلس، آیا تو بہت مالدار تھا، بہت مدنی تھا، لیکن کسی کو گالی بکی، کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی کی اور حقوق لوگوں کے مارے، نتیجتاً جب نیکیاں اب ان میں تقسیم ہو گئی تو کوئی کچھ لے کے چلا گیا، کوئی کچھ، اب اس کے پاس کوئی باقی ہے اور لوگ ابھی باقی ہیں کہ صاحب ہمارا بھی کچھ ہے ادائی کی، اس نے ہمیں بھی برا بلا کہا تھا، اب اللہ کہیں گے اچھا بھائی تیرے گناہ اس پہ ڈالے جاتے، اس کے گناہ پھر اس پہ ڈالے جائیں گے، کہاں تو نیکیوں کا پلڑا لے کے آیا اور کہاں یہ ہے کہ اب اس کی نیکیاں، اب اس کے جو گناہ ہیں اس شخص کے اب اس پر ڈالے جائیں گے۔ دیکھیے وہاں کی کرنسی ہے، جہاں ہوگی ہمارے پاس تو کہیں جانا ہوتا ہے تو کرنسی رکھتے ہیں کہ کوئی امریکہ لندن جا رہا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے ڈالر والا، یہی چلا جاتا ہے، اتنا لمبا سفر آگے درپیش ہے، ہمارے پاس کتنی کرنسی ہے ہم بھی تو ذرا سوچیں، اور اگر کرنسی ہے بھی تو ہم اپنی کرنسی ضائع کتنی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا حقوق العباد کے سلسلے میں، اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اتنی اہمیت ہے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ نہیں تھا کہ پورا گھر ہلا دیتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آہستگی سے اٹھتے تھے تاکہ میرے اٹھنے سے سید عائشہ صدیقہ کے گھر میں اگر ہوتے تو فرماتی کہ آہستہ سے اٹھتے تاکہ میری آنکھ کھل جائے، اور آہستہ سے دروازہ کھولتے تاکہ دروازے کی سرجراہٹ سے یا کسی وجہ سے شور سے آواز نہ کھل جائے۔ دیکھیے یہ دین تو ہمارا ہی سکھاتا ہے، ہماری اپنی نیکیوں سے کسی کی دین خراب نہ ہو، کسی بیمار کو تکلیف نہ پہنچے، اصل تو یہ آج ہم حقیقت میں اگر دیکھیں تو ہم اعمال سے دور چلے گئے اور اپنے یوں کہہ لیجیے بدعملی کی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن مجید میں ساری چیزیں موجود ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس لیے میرا عزیز بھائی، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے قدر اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف پڑھانے کی حد تک ہی نہیں بلکہ اگلی زندگی بھی ان کی صحیح کرنے کی فکر کریں۔ آج ہر شخص ایک بات کہتا ہے اور وہ یہ کہ صاحب ہمارا پورا معاشرہ خراب ہے، ترقی اگر ہو رہی ہے تو برائیوں میں ہو رہی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ ہزاروں قسم کے انجمنیں، ہزاروں ادارے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں مسئلے ہیں، ہزاروں تبلیغ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ ان کے احوال صحیح نہیں، اصلاح نہیں ہو پا رہی۔ کیا وجہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا، فرما یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی ضرر نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل میں اصلاح کا جو عمل ہے وہ دوسروں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرا آدمی یہ کام شروع کر دے، لیکن خود اپنی ذات سے ہدایت، خود اپنی ذات سے اصلاح کا عمل شروع نہیں کرتے، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی دوسرا آدمی ایسا کرے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے، کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وقت گزارنے کے لیے پھر جو لوگوں کی برائیاں شروع ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی کہ میاں آج کل یہ ہو رہا ہے، اپنا یہ کر رہا ہے، اپنا یہ کر رہا ہے، کہتا ہاں یہ ہو رہا ہے، تو معاشرے کے ایک ایک شخص کی برائی کی جاتی ہے، لیکن کوئی شخص اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دیکھے کہ میں خود کتنی برائیوں میں مبتلا ہوں۔ اگر ہر آدمی صرف اپنے گریبان میں جھانک لے اور دوسرے سے یہ تمنا نہ کرے کہ پہلے وہ اصلاح کرے پھر میں اپنی اصلاح کروں گا، تو اصلاح کا عمل فوری شروع ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی تو اصلاح ہو جائے اور دوسرا سیدھے راستے پہ چلے، اپنی فکر نہیں کرتا۔ تو اس آیت میں یہ پیغام قرآن مجید علیکم انفسکم، تم پر یہ لازم ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ بھائی ایک آدمی خود بیمار ہے، اس کو بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، مروڑ ہے، تو وہ دوسرے کی بیماری کی کیا فکر کرے گا؟ وہ تو اپنی بیماری کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم بیمار ہیں خود تو ہمیں دوسرے کی بیماری سے کیا، ہمارے حضرت قشمانی صاحب دامت برکات ہوں نے ایک مطلب فرمایا کہ ان کی عزیزہ بیمار تھی, انہیں لے کر کہیں ہسپتال تشریف لے گئے تو فرمایا کہ ویل چیئر پر ان کو بٹھایا تھا, پیٹ میں ان کے سخت تکلیف, لیکن ایسی تشویشناک حالت نہیں تھی. اس نے سامنے سے دیکھا ایک خاتون کو کہ اسٹریچر پر ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں, پٹیاں بنی ہوئی ہیں اور سینہ بھی جلا ہوا ہے, کافی تکلیف میں. تو میں نے اپنی عزیزہ سے کہا کہ دیکھو اس خاتون کا حال دیکھو, کتنی بیچاری تکلیف میں مبتلا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے ہاتھ پاؤں تو سلامت ہے, ہمارا سینہ تو جلا ہوا نہیں ہے, صرف پیٹ میں درد ہے, لیکن بہرحال قابل اتنا ہے کہ برداشت کر سکتا ہے, لیکن اس کی حالت تو بہت خراب ہے. تو کہنے لگی اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے میں ٹھیک ہے, لیکن پیٹ میں درد تو نہیں ہے نا اس کے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو تکلیف مجھے ہے وہ اسے نہیں. تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب آدمی خود بیمار ہوتا ہے تو وہ دوسرے کی بیماری کی فکر نہیں کرتا, بلکہ اپنے آپ کی فکر کرتا ہے کہ میں کسی طرح سے ٹھیک ہو جاؤں. لیکن ہمارا دینی معاملہ یہ ہے کہ ہم خود بیمار ہیں, ہماری روح بیمار ہے, ہم میں برائیاں ہیں, لیکن ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ دوسرا تو ٹھیک ہو جائے, میں چاہے ٹھیک ہوں یا نہ ہوں. لیکن اس کا ایک مطلب بعض لوگ یہ لیتے ہیں کہ صاحب بس کسی کو کچھ کہو مت, اپنی اصلاح کرو بس, یہ مطلب ہر کسی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی برائی کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو ہم اسے کچھ نہ کہیں, اپنی اصلاح کی فکر کریں بس, اور دوسرے کو کچھ نہ کہیں. کہا کہ اس کا مطلب اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو غلط, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہدایت پر اور سیدھے راستے پر چل رہے ہو اور دوسرا آدمی اگر غلط کر رہا ہے, تم اپنی طرف سے اس کی اصلاح کی فکر کرو, اگر اس کے باوجود وہ برائی پر چل رہا ہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کر رہا ہے اور تم میں اتنی قدرت ہے کہ اس کا ہاتھ روک سکتے ہو تو روک دو. اس لیے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو روکنا چاہیے, جس حد تک اس میں استطاعت نہیں ہے تو پھر چھوڑ دے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. کوئی آدمی اگر برائی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے اپنی قوت استعمال کر کے روک, ہاتھ کا استعمال کر, فعلم یستطیع فبی لسانہ. اگر ہاتھ کی قدرت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکنے پر طاقت نہیں ہے, اپنی زبان سے کہ بھائی ایسا نہ کرو. اور بعض لوگ ممکن ہے کہ یہ ایسا بھی نہ کر سکتے ہوں, تو فعلم یستطیع فبی قلبہ. اگر کوئی آدمی ایسا بھی نہ کر سکے کہ زبان سے روکے, تو پھر اپنے دل میں اس کو برا سمجھے, تو یہ ہے برا سمجھ. لیکن فرما مزاری کا ذات الایمان, یہ سب سے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بہرحال اس کا مطلب ہے کہ کوئی برائی کو روکنے پر قادر ہے تو روکنا چاہیے, نہیں روکنے پر قدرت تو آخری درجہ یہ ہے کہ اس برائی میں شامل نہ ہو, اس کو برا سمجھے. اور جب آپ نے اپنے طور پر اصلاح کی فکر کر لی, اب اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو انشاءاللہ آپ سب کچھ. اب جیسے ماں باپ پر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کریں. قرآن مجید میں او انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. اور دوزخ کیسی ہے؟ وقودہ الناس والحجارہ, اس آگ, اس دوزخ کا جو ایندھن ہے وہ کون, لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. پتھر کی آگ بہت سخت ہوتی ہے, آگ کی اقسام مختلف ہیں, ایک کاغذ کی آگ ہوتی ہے, ایک جو ہے وہ گھاس پھوس کی آگ ہوتی ہے, ایک لکڑی کی آگ ہوتی ہے, ایک جو ہے لوہے کی آگ ہوتی ہے, اور ایک پتھر کی آگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا جب لاوا پگھلتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے, پتھر ہی ہوتا ہے اصل میں, لیکن پگھلاوا نکلتا ہے پہاڑ سے, آتش فشاں جب پڑتا ہے تو اس کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا وقود الناس والحجارہ, اس دوزخ کے جو ایندھن ہیں وہ لوگ ہوں گے اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اللہ نے اس دوزخ پر جو فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں, چوکیدار ہیں جو, وہ فرشتے ہیں غلاظ, بہت سخت, رشوت دے کے نہیں چھوڑ سکتا آدمی, سور سے نہیں لڑا سکتا, برادری کو استعمال نہیں کر سکتا, طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, بہت سخت کے درجے, اور لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے. ویفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اس کی پتہ چلا کہ دوزخ پہ ایسے فرشتے متعین ہیں، لیکن شروع میں یہ فرماتے ہیں کو انفسکم واہلی النار، اپنے آپ کو اس دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ایک اور جگہ فرمایا وامرانا کا بالصلاۃ واستبر علیہا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر ڈٹ جاؤ، قائم رہو. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، خبردار ہو جاؤ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس کی رعایت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، اولاد کے بارے میں ماں باپ سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کے حقوق ادا کیے، ان کو دین کی تعلیم دی، ان کو آخرت کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی. تو یہ مطلب ہے کہ ان کو پورے پورے بچانے کی فکر کرو. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے، خدا نہ کرے کوئی زہر ہے، کوئی خراب چیز ہے، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے کھانے کے لیے، بتائیے آپ کیا کریں گے؟ خالی زبانی جمع خرچ کریں گے کہ بھائی بیٹا اس کو مت کھاؤ رہنے دو، یا اس کو جا کے پکڑ لیں گے، اگر کھا رہا ہوگا تو زبردستی ہاتھ پکڑیں گے اور چھڑائیں گے کہ مت کھاؤ. اور بعض اوقات یہ کہ اس کو دھکا بھی دے سکتے ہیں، کوئی آدمی کنویں میں چھلانگ لگا رہا ہے، کیا کریں گے اس وقت؟ خالی زبان سے کہہ دیں گے کہ مر جاؤ گے، مت جاؤ، مت گرو، بلکہ ہوگا ہو سکتا ہے اس کو دھکا دے کے پیچھے کر کہ کیا کر رہا ہوں، گاڑی کے نیچے آنا استعمال کریں گے تو سمجھیں گے ہاں انہوں نے اپنی اولاد کی قدر کی. آج صرف اس حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ صاحب ان کا مستقبل سمجھ جائے، اور مستقبل ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، تو مستقبل بن جائے. ابھی آج ہی عشاء کی نماز میں ایک بچہ مجھے ملا، 20 سال کی عمر ہوگی، 18-20 سال سے زیادہ کا نہیں. مجھے اس نے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا میں بھی نہیں پہچانتا. اس نے کہا کہ میں زکریہ کا لڑکا ہوں. فوراً ذہن میں آ گیا، میں نے کہا اچھا. ایک صاحب ہیں یہاں پر جن کے ہاتھ سے تربیت کے پروگرام ہوتا ہے خواتین، کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. میں نے کہا اچھا، چلو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. کہنے لگے آپ کو ان کے بڑے لڑکے کا پتا ہے؟ مجھے نہیں پتا. ان کا انتقال ہو گیا. ارے ابھی 1.5 مہینے پہلے وہ بچہ میرے پاس آیا، 22 سال کی عمر ہوگی اس کو، بڑا تھا ان کے ساتھ. اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وفاق المدارس سے امتحان دوں، تو اس کے لیے میں داخلہ چاہتا ہوں تاکہ میں وفاق کا امتحان دے دوں اور مجھے سند حاصل ہو جائے، آگے میں وہ مجھے داخلہ لینا ہے تو میرے کام آئے، اور ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ سند ہو. میں نے کہا ہمارے یہاں سے وہ داخلے جا چکے، اس لیے یہاں تو ممکن نہیں ہے. جہاں سے نہیں گئے وہاں ایک صاحب ایک مدرسے کے محترم میں ہوں، اس کو میں نے فون کر کے کہا، بچے کے ذریعے بھی کہلوایا کہ بھی ایک بچہ امتحان دینا چاہتا ہے، آپ کے یہاں سے اگر داخلہ نہیں گئے اس کو اپنے مدرسے سے داخلہ دلوا. انہوں نے کہا بھی 6 مہینے جو ہے وہ میرے پاس پڑھیں یہ کم از کم، یا کم از کم آ کے 12 سناتے رہے تو ہم داخلہ دلوا سکتے. خیر ان کا اپنا ایک طریقہ ہے سر. میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس سال تو نہیں، آئندہ سال ان شاء اللہ کوشش کر لینا دوستوں، ہو جائے گا. ابھی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے، پتہ چلا 9 اگست کو یونیورسٹی گیا اور وہاں پر بس لیب میں گیا، کچھ ٹیسٹ کرنا تھا، کرسی میں بیٹھا اور لڑکے بھی ساتھ میں بیٹھا ہوتا. موت کا تو کوئی وقت متعین نہیں ہے بھائی، تو یہ ضروری نہیں کہ بڑھاپے میں آئے. آج کل تو جوانوں کو بیچاروں کو زیادہ آتی ہے، آپ دیکھیے مرنے والوں میں جوان کتنے شامل ہیں. اس لیے یہ سمجھنا کہ مستقبل رہے گا بھی یا نہیں. آج ہی ایک ڈاکٹر صاحب سے بڑے بہت بڑے سرجن، وہ سونے چاندی کی زکات کے سلسلے میں کوئی بحث کر رہے تھے آپس میں، میں پہنچ گیا تو اتفاق سے مسئلہ میرے سامنے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے جو دل میں ڈالا اور جو مسئلہ تھا میں نے ان کو بتا دیا. میں نے کہا آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ بچی کی شادی کرنی ہے، ان کو عمر کیا ہے اس کی؟ یہ سال بھر کی. پھر 20 سال تک جو ہم چاہتے ہیں سونا میں لے کے رکھنے، اس وقت تو سونے کی قیمت پتہ نہیں کیا ہوگی. میں نے کہا 20 سال کا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہوں گے 20 سال تک؟ زندگی ہے یہی تو فکر ہے کہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ ہوگی؟ جس بچی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ 20 سال تک رہے گی، اس کا پتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے جو وقت پر جو ہوگا ہوگا, اتنی زیادہ فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا. ایک مسلمان کا تو عقیدہ ہے, موت جس دن آنی ہے آ کر رہے گی, کوئی دنیا کی طاقت ڈال نہیں سکتی. تو بہرحال مستقبل ہمارا یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں. اگر ایمان سلامتی کے ساتھ ہم بچا کر لے جائیں قبر میں تو ہم کامیاب ہیں, اور خدا نہ کرے ساری دنیا کی راحتیں آسائشیں ہمیں حاصل ہوں لیکن مرتے وقت ناکام جائیں, ایمان ہم یہیں چھوڑ کے چلے جائیں اور قبر میں اس طور پہ جائیں کہ ہم مومن نہ ہو, تو بتائیے کہیں کی کامیاب. چاہے دنیا میں کتنا بڑا انسان تھا, صدر مملکت ہو, وزیر اعظم ہو, امریکہ کا صدر ہو, کوئی ہو, لیکن کامیابی کس میں؟ دین پر چلنے, اللہ اور رسول کے احکام کو ماننے. میرے عزیز بھائیوں, ہم سب مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھلائی, پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. اتنی بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہمیں ماننا چاہیے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام پر ہم کاربند ہو جائیں, آپ کے طریقوں پر چلیں. آج ہمارے زندگیوں میں, مردوں میں بھی, خواتین میں بہت سی کوتاہیاں ہیں, ہم سب میں کوتاہیاں ہیں, ہم اپنے آپ کو مستثنا نہیں کرتے اس سے, لیکن میرے بھائی اچھا مسلمان اچھا انسان وہ ہے جو اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے. انسان ہے, بحثیت انسان کی غلطی ہوں گی, لیکن ہو جائے تو اس پر اصرار مت کرو, بار بار ان غلطیوں کو مت دوہراؤ, بار بار ان گناہوں کا اعادہ نہ کرو. آخر کون سا وقت آئے گا اپنی اصلاح کا؟ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے مرنے سے پہلے پہلے, مرنے کے بعد پھر کیا اصلاح ہوگی؟ تو زندگی ہی میں جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں, لیکن اگر خدا نہ کرے آنکھیں بند ہو جائیں پھر کچھ نہیں. ایک صحابی ایک قبر سے گزرے اور وہاں اپنی سواری سے اترے, دو رکعت نماز پڑھی, جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی عزیز تھا ہی؟ کہا کہ نہیں, کوئی عزیز نہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی عزیز تھا اس لیے یہاں پر دو رکعت پڑھ کر انہوں نے سال ثواب کیا. کہا کہ نہیں, کوئی عزیز نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد یاد آ گیا کہ یہ جو دو رکعت تم پڑھتے ہو مرنے کے بعد اس کی قدر ہوگی. اللہ نے آج تمہیں موقع دیا ہوا ہے, ان دو رکعتوں کو اگر تم ادا کر لو گے پڑھ لو گے یہ تمہارے لیے کتنا باعث اجر و ثواب ہے اور کس قدر اس پر تمہیں اجر ملے گا اس کو تم سوچ نہیں سکتے, مرنے کے بعد پتہ چلے گا. تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ بیچارہ تو مر گیا, کم از کم مجھے زندگی میں دو رکعت تو پڑھ لوں تاکہ قبر میں حضرت نہ ہو. اس لیے ابھی فکر کرنی, مرنے کے بعد پھر ہم یہ سوچیں کہ اس وقت فکر کر لیں. اس لیے جو ہمارے مرد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دین کے تقاضوں پر عمل کریں. یہ کہہ کر کوئی جان نہیں چھوڑا سکتا قیامت کے دن کہ صاحب ہمارے زمانے کے مولوی خراب, فلاں صاحب بے عمل تھے, فلاں ایسا کرتا تھا, کچھ بھی کر لو, شریعت اللہ تعالیٰ سے تقاضا تم سے کریں گے, تم اپنا بتاؤ گیا تم نے کیا کیا, کیا تمہارے لیے نبی نہیں آئے تھے, کیا تم پر قرآن تمہارے لیے قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا. ہم یہ کہہ کے چھوٹ نہیں سکتے قیامت کے دن, جو غلط کرے گا وہ پکڑا جائے گا چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, لیکن ہم یہ کہہ کے اپنی ماں جان چھوڑا لیں گے ایسا ممکن نہیں. ہمیں اپنے جواب دہی کرنی ہے اور اس جواب دہی کے لیے ہمیں اپنے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. تیاری نہیں کریں گے تو مرنے کے بعد تو تیاری ہونے سے رہی, یہ تیاری تو پہلے کرنی چاہیے. تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ دلّہ دی خیرن یہ فقی ہوں پھر دین, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ ادا فرما دے, اللہ جس کو بھی دین کی سمجھ دے دے. پورا دین نہیں آتا, جس حد تک آتا ہمیں سیکھنا شروع کر دو. اب افسوس تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو سورہ فلق آتی ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, ایک آدمی کو آدھا پارا یاد ہے وہ آدھے پارے میں گزارا کر رہا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا. حالانکہ دنیا کے معاملے میں اگر آج ہم جو ہے وہ صرف جو ہے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے تو اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسپیشلسٹ بن جائے کہیں دنیا کے کسی اور ملک میں جا کر جو ہے وہ اسپیشلائز کریں, کرتے کہ نہیں فکر؟ آخر دین کے بارے میں کیوں فکر نہیں کرتے؟ شریعت نے منع تھوڑی کیا, ڈاکٹر بنے انجینئر بنے کچھ بھی بنے, لیکن اپنی شریعت اور دین کے تابع ہو کر بنے. ترقی کے راستے میں دین رکاوٹ تو نہیں ہے.
اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے موقع اللہ تعالی نے عطا فرمایا آپ حضرات سے, میں اپنے آپ کو آپ سے بڑھتر یا بڑھ کر نہیں سمجھتا, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہم میں کون فضیلت والا ہے, کون بڑا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا چاہیے, اور الحمدللہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ سب حضرات مجھ سے بڑھ کر اور بہتر. یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو سنانے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, آپ حضرات کو بھی سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تاکہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دیں اس بات کی کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں. دیکھو بھائی, ایک چوہے نے انسان کو کیا سے کیا بنا دیا, یہیں پر ہم چوہا برداشت نہیں کر سکتے تو قبر کے اندر کیا کریں گے اگر خدا نہ کرے. حدیث شریف میں آتا وہاں کے تو جو بچھو ہوں گے اونٹ سے بڑے بڑے ہوں گے. انسان ایک چوہے سے, بعض لوگ چھپکلی سے, بعض لوگ لال گیٹ سے اڑتے ہیں. ذرا سوچ لیجیے, وہاں پر بہرحال ہم سبھی کو فکر کرنی ہے اس بات کی. اس لیے میرے بھائی بڑے خوش نصیب ہیں ہمارے غوری صاحب, ان کے گھر والے جنہوں نے اپنے بچی کو قرآن مجید کی تعلیم دلائی. اللہ تعالیٰ اس بچی کو اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صلاحیتوں سے نوازے, اور استعداد عطا فرمائے, اور صرف انہی کو نہیں ان کے پورے گھر کو. اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں, دنیا کو شریعت کے تابع کر کے آگے بڑھنے کی توفیق, ان کی بچیوں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں ہر اعتبار سے. ہمیں تو مسلمان کو دینی اعتبار سے بھی سب سے آگے ہونا چاہیے, دنیا کے اعتبار سے پیچھے مت رہیے, آگے بڑھیے. کون کہتا ہے کرو اللہ تعالیٰ, لیکن تابع ہو کر کام کیجیے, شریعت کے تابع رہ کے آپ جو چاہے کیجیے, منع نہیں کرتی شریعت ہماری. لیکن اس سے ہٹ کر کوئی آدمی کرے گا تو وہ غلط, پھر وہ ترقی ترقی نہیں ہے, تنزل ہے. جن لوگوں نے محنت ہی کی ہیں دنیا میں, آج وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. نہیں ہم نے کی تو ہم آج پیچھے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں. دین پر قائم رہتے ہوئے جو چاہے ترقی کیجیے, منع تھوڑی کیجیے. ان لوگوں نے محنتیں کی, اپنے عمل کو جاری و ساری رکھا, ہمارے مسلم حکمران شروع سے ایشو آرام میں رہے. آج بھی وہاں کے حکمران کو آپ دیکھ لیں تو وہ ایسا لگتا ہے کلنڈر نوجوان کافروں کو, ہمارا جو ہے وہ غلافوں میں لپتا ہوا اس کو چومتے چاٹتے رہو. حکمران مسلمان کیا ہے آج, بڑے بڑے جبے قبے پہنے میں ہر آ رہا, اس کو یہاں بوسا دے رہا ہے, کوئی یہاں بوسا دے رہا ہے, ہل کے نہیں دے رہا وہ خود, بس جو آ رہا وہی ہلنے والا ہل رہا ہے, وہ اپنی جگہ کھڑا ہوا. ہمارے آج حکمران ایشو میں پڑے, آرام میں, راحت میں پڑے, لیکن انہوں نے محنتیں کی. ٹھیک ہے, اللہ ان کو اگر دنیا بھی ترقی دے رہا ہے تو اللہ نے وہ ترقی ہمارے لیے بھی کوئی روکی نہیں. اگر ہم ترقی کریں گے دنیا بھی اعتبار سے, محنت کریں گے, اللہ ہمیں دنیا میں آگے بڑھا دے گا. دین کے اعتبار سے کریں گے, دین میں آگے بڑھ جاؤ. جس کام میں محنت کرو گے اس میں آگے بڑھ جاؤ. تو مجھے بتا دینا جب کہو گے رک جاؤں, بتا دینا جب کہو گے رک جاؤں گا. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میری وجہ سے کھانے میں تاخیر ہو. آپ حضرات, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر والے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جی مول صاحب کو مائک مل جائے تو چھوڑتے نہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں, 15-20 منٹ ہی بیان ہوتا ہے ہمارے اندر سے قرآن کا بھی, اور صبح بھی صرف چل رہا ہے, تو بہت زیادہ بولنے کا شوق نہیں ہے. لیکن یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ وقت پورا ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ جب تک بیٹھے وہ جین کی بات ہو جائے, چیز سکھا جائیں. اللہ تعالیٰ کیا پتا کس کے دل کو تبدیل کر دیں اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے, بس اور کوئی لالچ نہیں. اس لیے یہ بڑی دولت کی چیز, اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی, اس کی ہم جتنی قدر کر لیں. تب پھر صرف غوری صاحب کے گھرانے کے لیے نہیں, ہمیں ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں. اگر کوئی شخص دین کے نام پر دھوکہ دے رہا, غلط راستہ اختیار کیے ہوئے, تو دیکھو میرے بھائی وہ بچے گا نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے باسپورٹ اس کے اعمال کے کریں گے. لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے عمل کا جواب دے, اور پھر خاص طور پر جو سربراہ ہوتے ہیں, گھر کا سربراہ باپ ہے, اس سے سوال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا, میں نے ابھی حدیث سنائی کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, حتیٰ کہ امام ہے تو اس سے رعایا کے بارے میں, یہ مقتدیوں کے بارے میں سوال ہو, اس نے حق ادا کیا تھا. حکمران ہے, اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا, تم نے کیا کیا. ہمارے ہاں تو آج جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم پیچھے دنیا سے نہ رہ جائیں, اور دنیا میں پیچھے کس میں, کہ گانے بجانے میں پیچھے نہ رہ جائیں, اور یعنی میں پیچھے نہ رہ جائیں. اس کو ہم سمجھتے ہیں ترقی. علیہ، یہ ترقی نہیں ہے، ہماری تو غیرت کے جنازے ہیں. ایک مسلمان کو تو باغیرت ہونا چاہیے، با حیا ہونا چاہیے، عفت والا ہونا چاہیے. ایک خاتون تھی، ان کے غالباً شوہر کا یا بچوں کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، صحابہ کرام بھی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پورا لپیٹا ہوا تھا چادر میں، حتیٰ کہ ان کا کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ اس کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا اور اس کے باوجود اس کا یہ حال ہے کہ اپنے پردے کو قائم رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایسے وقت میں عورتیں آپے سے باہر ہو جاتی ہیں، انہیں نہ پردے کا خیال رہتا، نہ اپنا خیال رہتا، اور نہ اپنے جسم کا خیال رہتا، وہ اس طرح باہر آ جاتی. تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کا انتقال ہوا ہے، میری غیرت نہیں مری، بچے ضرور مرے ہیں لیکن میری غیرت نہیں مری. اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خوشی میں بھی اور غم میں بھی اپنے دین پر قائم ہو جائیں. یہ کیا کہ بچہ مر گیا یا کسی اور کا انتقال ہو گیا تو اب ہم جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا اور اللہ ہی نے لے لیا. اس لیے کسی کی موت، کسی کا غم اللہ تعالیٰ سے شکوے پر مجبور نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ بھائی اللہ نے جب تک جو چاہا ہم نے ان سے فیض حاصل کیا اور جب چاہا اللہ نے اٹھا لیا. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بڑی اچھی فرمایا کرتے تھے اور مجھے سچی بات یہ ہے کہ بڑی تسلی ہوتی ہے اس سے، میں فائدے کے طور پر آپ کو بھی سنا دوں. ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹا بھی بڑا قابل، بہت قابل لڑکا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت مفتی صاحب بھی بیمار، ان کی اہلیہ بھی بیمار، اور بیماری بھی ایسی کہ اپنے آپ کو ہلا جلا بھی نہیں سکتے تھے. اب بیٹا لاہور میں، خود کراچی میں، نہ جنازے میں شریک ہو سکے اور نہ کوئی رابطہ ان سے ہوا. 19 دن گزر گئے اور ماں باپ کی خدمت میں دو بڑے بیٹے تھے، وہ بھی یہاں تھے، وہ بھی نہیں جا سکتے. 19ویں دن انہوں نے ایک عزیز کو بلایا، جب طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی اسے بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، اور اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک تعزیت نامہ ہے، خط لکھو اپنے بچوں کو، یعنی پوتا پوتیوں کو اور مرحوم کی بیوہ کو. تو انہوں نے سب کے نام لے کر آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے خط کو شروع کیا اور پھر فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو اپنے پاؤں کو بھی ہلانے پر قادر نہیں ہے، حتیٰ کہ اس 19 دنوں میں مجھے اس بات پر بھی قدرت نہیں تھی کہ میں کسی کو بلا کر خط ہی لکھوا سکتا، آج اللہ نے مجھے طاقت اور ہمت دی ہے کہ میں تم لوگوں سے مخاطب ہوں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے درست ہوتے ہیں، اگر ہم اس پر اعتماد اور یقین کریں تو پھر انسان کو تکلیف نہیں ہوتی. ساری تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں کچھ اور خیالات بسائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن کے مخالف چونکہ معاملہ ہوتا ہے اس لیے ہم بے صبری اور ناشکری پر اتر آتے ہیں. اور فرمایا کہ ہم چونکہ جو واقعات زمانے میں ہو رہے ہیں اس کو الٹا کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم ناشکری کرتے ہیں. مثلا کہ بھئی یہ مر گیا، اب اس کی بچیوں کی شادی کون کرے گا، اب گھر کا خرچ کون اٹھائے گا، اب جو ہے وہ بیوہ کے لیے کون تسلی کا سامان کرے گا، اب فلاں کام کون کرے گا، اب اس کی جائیداد کی دیکھ بھال کون کرے گا، اس قسم کے خیالات آتے ہیں جس سے ناشکری پیدا ہوتی. فرمایا کہ واقعات کو اس طرح کر کے نہ پڑھو بلکہ واقعات کو اس طرح دیکھو کہ الحمدللہ جو بچے موجود ہیں سب بالغ ہیں، بڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے اس حال میں گئے ہیں وہ کہ بچے بڑے ہیں، اگر چھوٹے ہوتے تو کتنی تکلیف ہوتی، الحمدللہ میں شکر کروں. اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ سب صحت مند ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، خدا نہ کرے اگر کوئی بیمار ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی. اسی طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ دینی حالت اس کی اچھی تھی، خدا نہ کرے اگر بے دینی کی حالت میں مرتے تو کیا حال ہوتا. تو یہ چیزیں جب تم اس طرح واقعات کو پڑھو گے تو کتنا شکر ادا کرو گے. پھر فرمایا کہ چونکہ لاہور سے وہ سال میں ایک دفعہ آتے تھے والدین کے پاس اپنی مصروفیات کی وجہ سے، تو فرمایا کہ دیکھو اللہ کا کتنا شکر ہے کہ اس سال وہ 4 مرتبہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پاس بلوایا تو بلوانے سے پہلے 4 مرتبہ ملاقات کرا دی. یہ کتنی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور شکر. پھر فرمایا کہ ان کا ایک بیٹا دیکھو وہاں پر مدینہ منورہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا اور محمود اشرف صاحب جو یہاں تشریف لاتے ہیں. تو اگر انتقال ہو جاتا اور وہ حج پر یا نہ جاتے, اس سال اللہ نے حج پہ بلا لیا ان کو, تو بیٹے سے ملاقات ہو گئی. پھر وہاں 18 دن رہے, 18 دن تک بیٹا ان کے ساتھ رہا, ان کی خوب خدمت کی اس نے, اس لیے کہ بہت نیک صالح نوجوان ہے, اس لیے دیکھو اللہ نے کتنا اس کو مرتبہ عطا فرما دیا کہ باپ کی خدمت بھی کرا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے حج کرا کر اور 18 دن میں حرمین شریفین سے واپس اپنے پاس بلایا اور پھر والدین سے ملاقات کرا دی. کراچی آئے, والدین سے ملاقات ہو گئی, یہاں سے مل ملا کے پھر اپنے بچوں میں چلے گئے اور اس کے کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو. تو فرمایا دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے, اگر یہ سارے معاملات نہ ہو تو واقعات کو کہا سیدھے کر کے پڑھو. ہم جب ٹیڑھے کر کے پڑھتے ہیں تو ہم ناشکری کرتے ہیں, لیکن اگر واقعات کو ہم سیدھا کر کے پڑھیں گے شکر پیدا ہوگا. آج ہمارے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے, لیکن ذرا سا کچھ ہو جائے کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے کیا قصور کر دیا, اللہ میاں کو میں ہی ملا. الحمد للہ یہ اس قسم کے جملے کہتے ہیں, سارا گھر میرے ہی گھر ملا تھا اللہ میاں, بھائی تیرا نہیں ملتا تو کسی اور کا ہوتا, وہ بھی یہی کہتا پھر تو کسی کا تو ہوتا. اس لیے اس قسم کے جملے نہیں کہنے کا, اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی. لیکن یہ ساری چیزیں اصل میں دین سیکھنے کے بعد حاصل ہوتی اور کسی کی صحبت اٹھانے سے ملتی ہیں. نیک لوگوں کی صحبت میں آنا جانا رکھیے, اور یہاں ہمارے یہاں تو الحمدللہ اس کا بڑا انتظام ہے, کیونکہ اتوار کے دن اثر کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں خواتین کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے. اپنی خواتین کو بھیجیے, ہفتے واری اجتماع میں شرکت کریں, دین کی باتیں آہستہ آہستہ سننے کے بعد انشاءاللہ زندگی جنت بن جائے گی. ایک ڈاکٹر صاحب یہاں پر آتے ہیں, مجھے ایک دن کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, مجھے بڑا فائدہ ہوا یہاں آنے. کہنے لگا میاں بیوی کہیں جا رہے تھے, اتفاق سے نماز کا وقت ہوا, نماز پڑھنے کے لیے اثر میں یہاں آ گئے. اس وقت وہاں تقی صاحب تشریف لایا کرتے اور اس وقت بیان چل رہا تھا حضرت کا بیوی کے حقوق, شوہر کے حقوق, اس سلسلے بیان چل رہا تھا. تو اور جو بیوی تھی وہ بھی ڈاکٹر تھی, خود بھی ڈاکٹر تھی, اور حال وہی تھا جو آج کل ہوتا ہے, جب وہ خاص دین سے شغف نہیں تھا, اس حد تک تھے کہ مسلمان ہیں بھائی نماز پڑھ. تو بہرحال یہاں آئے, نماز پڑھی, نماز کے بعد انہیں کچھ تقاضا ہوا پیشاب شاپ کا, جب تک فارغ ہوا انہیں بیان شروع ہو چکا. بیان شروع ہوا تو کہنے لگے کہ چلو کچھ تھوڑا سا سن کے پھر چلتے ہیں. بیوی کو وہاں بھیجا جہاں خواتین تھی اور خود جو ہے وہ بیٹھی. اللہ تعالیٰ نے بس سایہ پلٹ, دین کی سمجھ پیدا ہوئی. اس کے بعد فرمایا کہ جب اس نے مجھے بتایا تھا اس وقت تک تقریباً 5 سال گزر چکے تھے, کہا کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, میں نے دیکھا کہ پوری داڑھی, اور گھر والی کا بھی کہا کہ پورا چھلی پردہ الحمدللہ کرتا. یہ سب اس مجلس میں آنے کی برکت سے, ورنہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. آج حقیقت یہ کہ ہم اپنے دین سے غافل ہیں, کیونکہ ہم سیکھتے ہی نہیں, جاتے بھی نہیں, اور اگر اس میں کچھ بعض لوگوں کا قصور بھی ہے, بعض لوگ کہیں جاتے بھی ہیں تو وہاں ان کو سننے کو وہ کچھ ملتا ہے جو سننا لوگ نہیں چاہتے, مثلا فرقہ واریت یا الٹی سیدھی باتیں جس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, یا چند مضامین ہیں بس یہ دے کے وہی وہ ریپیٹ کرتے رہتے. اصلاح احوال کے سلسلے میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے, اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی, نتیجتاً لوگ بےچارے جیسے جاتے ہیں ویسے ہی وہاں کر. اس میں مذہبی طبقے کبھی کسی نہ کسی حد تک قصور, لیکن بالکل نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا قصور ان کا, ہمارا بھی قصور. آخر آدمی کپڑا خریدنے جاتا تو 10 دکانیں دیکھتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا لوں, مسالہ خریدتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا لوں, کوشش تو کرتا ہے کہ نہیں, میڈ ان جاپان لینے کی کوشش کرتا ہے, کوئی کپڑا لوں تو میں میڈ ان جاپان ہی لوں, اب اس کا دور ختم ہو گیا کچھ اور کپڑے آتے. لیکن دین کے سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے جیسا مل جائے, ٹوٹا کوڑا لنگڑا لولا میں لے لو, جس کسی کو دیکھ لیجیے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی, چاہے اس بےچارے کو علی بیٹے سے بھی نہیں آتا ہو, لیکن سمجھتے ہیں مولوی صاحب ان سے مسئلہ پوچھ. ایسا نہیں, دین کو وہاں سے سیکھو کہ جنہوں نے باقاعدہ خود دین سیکھا ہو, بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہوں, خود اپنی اصلاح کرائی ہو, اپنے نفس کو مارا ہو, تب وہ دین کی صحیح بات آپ کو بتائیں. ورنہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں, ان کی اپنی اصلاح نہیں ہوتی, ہر جو خود گم شبت کرا رہے بری پنت, جو آدمی خود ہی گم ہوگا گمراہ ہوگا وہ کسی کی رہنمائی کیا کرے گا؟ ایسے آدمی کی لیکن تلاش کرنے سے ملیں گے. اب آپ کہیں صاحب کہاں تلاش کریں؟ تو بھئی یہ تو نہیں ہے کہ نہ ہو, ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. تو ایسے لوگ ملنا ناممکن نہیں. اس لیے ایسی جگہوں پر جائیے جہاں پر صحیح دین سکھایا جاتا ہو. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اگر اتوار کے پروگرام میں یہاں آ جائیں اثر کے بعد انشاءاللہ بہت سب فائدہ ہو جائے, دین سیکھنے کو ملے. قرآن و حدیث کے سوا کوئی بات نہیں ہوتی, الٹے سیدھے قصے کہانیاں نہیں سنائی جاتی. ورنہ وقت گزارنے کے لیے تو بہت سارے قصے ہیں, کبھی کسی کا قصہ سنا دیا, کبھی کسی کا قصہ سنا دیا, اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر کوئی کہے کہ آج کل یہ واقعات نہیں ہوتے جو تم سنا رہے ہو, اس کے سمجھے قرآن و حدیث ہمارے لیے جو چیز ہے, تین چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں, قرآن, حدیث, صحابہ اکرام کا عمل. اس لیے جو چیز دیکھنی سب سے پہلے دیکھیے قرآن مجید میں, قرآن مجید میں نہیں تو دیکھیے حدیث شریف میں, حدیث میں بھی نہیں تو دیکھیے صحابہ اکرام نے کیا. اگر یہ بس یہ تین چیزیں تو انشاءاللہ کر لیجیے, اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو جائے. بس آخری بات کیا کے بعد ختم کر دوں. ایک قرآن پڑھ لینا کوئی بہت کمال نہیں, اس کے تقاضوں کو سمجھنا یہ اصل چیز. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے شہر بہت سے زمانے میں ہر سال ہی عمرہ کرتے ہیں, ہر سال ہی حج کرتے ہیں, لیکن زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں آتا. جیسے گئے ویسے واپس آئے. آدمی جائزہ لے اپنے آپ کو دیکھے کہ میں جانے سے پہلے کیسا تھا, واپس آ کے مجھ میں کیا تبدیلی آئی ہے, میں نے اپنی کتنی اصلاح کی ہے, میں نے وہاں جا کے کیا پایا. اب جیسے گئے ویسے واپس آ گئے. کسی بزرگ سے پوچھا کہ حج عمرے کی قبولیت کی کیا علامت ہے؟ کہا کہ جب حج عمرہ کر کے انسان آئے اس میں تبدیلی آئی, انقلاب آیا ہو, وہ سمجھے کہ میں اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں, اب مجھ میں یہ تبدیلی آنی چاہیے, اور تبدیلی آ گئی ہو تو بس سمجھو کہ اس کا حج قبول ہو گیا. ورنہ جو کچھ وہ کر رہا تھا اس سے بدتر اگر زندگی گزر رہی تو پھر چاہے لاکھ عمرے کرتا رہے, حج کرتا رہے, اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. ہم نے صرف سے سمجھا کہ آج کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی رشتوں کے سلسلے میں جب آتا ہے اخبارات میں, جب اشتہار آتے ہیں سوم و سلاد کی پابند. اب سوم و سلاد کی پابند ہمارے یہاں صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لی, روزہ آیا تو روزہ بھی رکھ لی, بس اس کے بعد باقی دین کا کیا معاملہ ہے سب کو. تو دین محض اسی کا نام نہیں ہے, یہ بھی ضروری چیز ہے کہ نماز بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے فرض ہے, روزے آئیں گے تو روزے بھی رکھنے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی ہیں. اب خواتین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رہنمائی موجود ہے. عورتوں کے وہ واقعات پڑھیے, ان خواتین کو دیکھیے جو خواتین اسلام نے کارنامے انجام دیے, خواتین ان کو پڑھیں, ان کو دیکھیں, اور اپنے آپ کو ان کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں. اسی طرح مرد حضرات صحابہ کرام کی طرف دیکھیں, اولیاء کرام کو دیکھیں, اور جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک بننے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں دیکھیے ایک آیت ہے, پہلے ایک آیت آئی تھی قرآن مجید نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. صحابہ کرام کام گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا تقویٰ کیسے اختیار کر سکتے ہیں, یعنی ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, ہم میں سے کون حق ادا کر سکتا ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ یہ حکم تو بڑا ہمارے لیے سخت ہے. اللہ نے دوسری آیت نازل فرما دی, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے, اپنی استطاعت کے مطابق. دین ہم سے تقاضا نہیں کرتا کہ ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا نماز میں لیکن کہے کہ کھڑا ہو تو پڑھو گے. ہمارا دین دین فطرت ہے, فطرت کے مطابق ہے, نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو, معاف نہیں. اب اشاروں سے تو آدمی پڑھ ہی سکتا ہے. اسی طریقے سے سواری پر سوار ہے اس کے احکام الگ, کشتی پر سوار ہے اس کے احکام الگ, ساری چیزیں تو الحمدللہ ہوتی. اپنے گھر میں ہم کوشش کریں کہ دین
اور جب دین آئے گا تو انشاءاللہ زندگی جنت بن جائے گی. بات رہ گئی وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا مجھے 5 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ, میں اتنا خوش ہوں کہ میری بیوی ڈاکٹر ہے, لیکن جب میں گھر میں جاتا ہوں وہ میری منتظر ہوتی ہے اور پاؤں سے جوتے اتارتی ہے, جرابے اتارتی ہے اور میرے جو ہے وہ سکھ کا پورا پورا خیال کرتی ہے. یہ صرف دین کا, ورنہ پہلے میرا خیال نہیں تھا اس کا. وہ اس سے اس میں تھی کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں اس کی خدمت کیوں کروں, میں اور یہ ہوں برابر. لیکن جب دین کی سمجھ آئی تو گھر جنت بن گئے. اس کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے اور میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے حق ادا کروں. یہ سمجھ لیجیے کہ عالم ہونا, بعض لوگ عالم ہیں لیکن وہ آئین سے نہیں, آئین سے نہیں, عالم آئین سے ہونا چاہیے جس کا مطلب علم والا, اور ایک ہوتا ہے عالم جس کا مطلب ایزا دینے والا, تکلیف پہنچانے والا, علم سے درد و علم, رنج و علم, عام سی باتیں جو عام, اسی سے عالم ہے, اس میں فائل کا صیغہ ہے. اس لیے عالم بھی اس وقت عالم ہے جب وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے حقوق, اپنی بیوی کے حقوق, اپنے گھر والوں کے حقوق پورا کریں. اسی طریقے سے ایک عام آدمی کے لیے بھی یہ, ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں عام لوگوں کے حقوق. بعض اوقات بیچاری ہماری خواتین کس کی رہتی ہیں کہ آج یہ ٹیلی فون آیا, 8 ماہ سے ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا, نہ اس سے بات کرتا نہ اس کو بیچاری کو حوصلہ دیتا ہے. لیکن اللہ کی بندی کو آفرین ہے کہ اپنے گھر کو چلانے کے لیے, نبھانے کے لیے پوری کوشش کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اپنے بھائی کے ذریعے سے, کبھی ٹیلی فون کے ذریعے سے مسائل اور احکام پوچھتی رہتی ہے, کبھی کیا کرنا چاہیے. آج بھی اتفاق سے ان کے یہاں جو ہے وہ ہو گئے. تو دین کے جو تقاضے ہیں پوری کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے. آخر کچھ نہ ہو تو پھر بہرحال راستہ رکھا شریعت نے, کوئی راستہ بند نہیں ہے شریعت. تو اس لیے میرے عزیز بھائی, اصل بات یہ ہے کہ ہم حج عمرے زکات روزہ سب کریں, لیکن ساتھ ساتھ گناہ کو چھوڑ, گناہ ہم نہیں چھوڑتے. نماز پڑھ رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں لیکن گناہ کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ. اصل یہ ہے کہ گناہ چھوڑ, گناہ چھوڑنے کے تو انشاءاللہ سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح کر دیں. مجھے بھی دین پر چلنے کی توفیق دیں, آپ سب کو بھی دین پر چلنے کی توفیق دیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں ہماری خواتین کو, ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو پورے پورے دین پر چلنے کی توفیق دیں. اور اس بات کی طرف خاص خیال رکھیں, ایک آخری بات, کہ بعض لوگ خود دین پر نہیں چلتے لیکن ان کی اولاد دین پر چلنا چاہتی ہیں, تو ہم ان کے لیے رکاوٹ نہ بنیں. ٹھیک ہے بھائی, ہم اگر نہیں چل رہے, جو چل رہا ہے وہ تو چلے, اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ آپ نے اس کو توفیق دی مجھے بھی دے. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا, انشاءاللہ اس کی برکتوں سے پورا گھر جنت بن جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق دے. الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس تقریب کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ, یہ سعادت آپ نے ہمیں عطا فرمائی کہ ایک بچی کے قرآن مجید کے ختم کے سلسلے میں ہمیں یہاں پر جمع ہونے کی توفیق دی اور دین کی ہم نے کچھ باتیں یہاں پر سنی سنائی. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے صدق دل کے ساتھ سنانے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائی.